السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، صدق الله العظيم. ناشتہ وغیرہ تو ہو گیا سب، آپ ماشاءاللہ، یہ تاخیر اس وجہ سے ہوئی کہ میں مدرسے سے آ رہا ہوں، دو گھنٹوں وغیرہ کی وجہ سے کچھ کوشش تو کی لیکن پہنچ نہیں سکا. میرے ذمہ حضرت والا دامت برکاتہم نے یہ بات لگائی ہے کہ نماز کے بارے میں مذاکرہ کر لیا جائے، جیسے کہ ہردوئی میں ہوتا تھا اور ہوتا ہے، اب بھی ہوتا ہے، اور حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ تعالی کے زمانے میں ہوتا تھا، اور یہ بہت ضروری ہے. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے تو وضو تک کا ایسا اہتمام کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وضو سیکھا براہ راست. حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا تو ان کے پاس گئے کہ آپ نے جیسا وضو حضور سے سیکھا تھا مجھے بھی سکھائیے. پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا، ان کے پاس گئے، ان سے جا کر عرض کیا کہ جیسا وضو آپ نے حضور سے سیکھا تھا وہ مجھے سکھائیے. حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو ان کے پاس گئے، ان سے جا کے وضو سیکھا، اور حضرت عثمان کے زمانے میں ان کا انتقال ہو گیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لیکن یہ آپ یہ سوچیں کہ جب وضو کے بارے میں یہ حال ہے تو نمازوں کا کیا حال ہوگا کہ نماز کی. اسی لیے جو سورہ بقرہ کی اور قرآن کی ابتدائی آیات ہیں ان میں یقیمون الصلاۃ کا لفظ ہے، ایمان والوں کی یہ صفت ہے، یقیمون الصلاۃ، نماز ادا نہیں کرتے، نماز کو قائم کرتے ہیں. اور نماز کو قائم کرنا اس کو کہتے ہیں کہ اس کے واجبات، مستحبات، سنتوں کی رعایت رکھتے ہوئے، آداب کی رعایت رکھتے ہوئے، تمام چیزوں کی رعایت رکھتے ہوئے نماز کو پڑھا جائے، کوئی چیز چھوٹ نہ جائے، اس کو کہا جاتا ہے نماز کا قائم کرنا. تو اس میں یہ پچھلے سال میں نے وہاں سمبلو سوسائٹی میں فجر کے بعد درس ہوتا تھا رمضان شریف میں، تو میں نے اس سلسلے میں یہ نماز کی بھی روزانہ ایک دو چیزیں بتاتا تھا، تو اس کو میں نے لکھ لیا تھا، یہ لکھنا میرا کام آ گیا الحمدللہ. اس کو پرچہ اسی وقت کا اگرچہ پینسل سے لکھا ہوا ہے، تھوڑی سی محنت ہوگی اس کو پڑھنے میں، لیکن میں نے تمام اہم باتیں اس میں لکھ لی تھی. تو میں جب حضرت والا نے میرے ذمہ یہ بات لگائی تو مجھے یاد آیا کہ یہ پرچہ میں نے رکھا ہے، تو میں نے اسی کو اٹھایا اور لے آیا. وقت تو اتنا تھا نہیں، بس مدرسے سے چھٹی لے کر اور آ گیا. تو نماز میں سب سے پہلے جو پہلا رکن جس کا ہم اہتمام کرتے ہیں وہ قیام ہے. قیام میں ہمیں یہ بات ملحوظ رکھنی ہے کہ ہمارے پاؤں کی انگلیاں وہ قبلہ رخ ہوں. بہت سے لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے پاؤں ایسے ہوتے ہیں اس طرح، تو اگر ایک فرضی لکیر کھینچی جائے جو سیدھی ہو، بالکل ان کے پاؤں کی انگلیوں کے سیدھ میں ہو، تو قبلہ تو بیچ میں آ جائے گا اور پاؤں کی جو سمتیں ہیں وہ ادھر ادھر چلی جائیں گی، دائیں بائیں. تو یہ غلط ہوا. ہونا ہی ہو چاہیے کہ قبلے کی سمت پر ہوں، فرضی لکیر کھینچی جائے تو وہ بالکل قبلے کی سمت پہ جا کے ختم ہو. اس لیے جو پیر کی انگلیاں ہیں وہ بالکل سیدھی قبلہ رخ ہونی چاہیے. اس کا ہم اہتمام دیکھ بھی لیں نیچے جھک کے, لیکن یہ جھک کے دیکھنا اس وقت نہ ہو جیسے بعض لوگ یوں دیکھتے ہیں اور ایسے نیت باندھ لیتے ہیں. یہ بھی بات یاد آ گئی, بعض لوگ یوں جھک کے یوں نیت باندھتے ہیں, یہ طریقہ غلط ہے. یہ جھکنا اس لیے ہوگا کہ آپ دیکھ لیں کہ ہماری انگلیاں قبلہ رخ ہیں اور ہماری انگلیاں ترچھی تو نہیں ہو گئی, اس کا اہتمام کر لیجئے. اور چار انگل کا فاصلہ دونوں میں رکھنا چاہیے, انگلیوں میں اور دونوں پیروں کی انگلیوں میں چار انگل کا فاصلہ ہو, ایک بالش سے زیادہ نہ ہو. اس کا بھی دھیان رہے کہ وہ ایک بالش سے زیادہ نہ, گویا حد ہے ایک بالش, اس سے زیادہ وہ اس کا جو پیروں کو نہ کھولا جائے. اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بات یہ بھی دھیان میں رکھنی چاہیے کہ پیروں کی انگلیوں میں اور ایڑیوں میں فاصلہ برابر رہے, پیروں کی انگلیوں میں اور ایڑیوں میں فاصلہ برابر رہے. تو کھڑے ہوتے وقت یہ چند چیزیں ہمیں ملحوظ رکھنی ہیں, ایک تو یہ کہ ہماری انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو پیروں کی انگلیوں کا, اور چار انگل فاصلہ ہو ایک بالش سے زیادہ نہ ہو اور چار انگل سے کم نہ ہو, یہ بھی مناسب نہیں ہے. لہذا اعتدال کے ساتھ ہمیں یہ فاصلہ رکھنا ہے, جو چار انگل ہو ایک بالش سے زیادہ نہ ہو. پھر جو بات ملحوظ رکھنی ہے وہ یہ کہ پیروں کی انگلیوں میں اور ایڑیوں میں فاصلہ برابر ہو. اس طرح ہمیں کھڑے ہونا ہے اور پھر نیت باندھنی ہے. اگلا کام ہمیں نیت باندھنے کے متعلق کرنا ہے. جب ہمیں یہ اطمینان ہو جائے ان باتوں کا پھر ہم نیت باندھیں گے. نیت باندھنے میں یہ بات ملحوظ رکھنی ہے کہ یہ جو انگلیوں کا رخ ہے, یہ جو انگلیوں کے سرے ہیں, ان کا رخ آسمان کی طرف ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایسے ہو جاتی ہے یوں, یہ تھوڑی سی یعنی ایک ترچھاپن آ جاتا ہے اور ایسے کر کے اور دھیان بھی نہیں رہتا, بعض اوقات دھیان بھی نہیں رہتا, بے دھیانی میں ایسا ہو جاتا ہے یا جلدی میں ایسا ہو جاتا ہے. تو اس کا دھیان رہے کہ ہماری انگلیوں کا رخ قبلے کی, یہ آسمان کی طرف ہو اور ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو. یہ اس میں بھی بے دھیانی ہوتی ہے, بعض لوگ ایسے کر لیتے ہیں یہ, تو اب یہ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف نہ رہا, اس طرح ہو گیا تو یہ بھی غلط ہے. تو انگلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہو, ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو, ہاتھ یہ جو ہمارے جو دونوں ہاتھ ہیں اس حد تک اٹھانے چاہیے کہ یہ جو انگوٹھے ہیں ہمارے, ان انگوٹھوں کا کچھ حصہ یعنی شروع کا سرا یہ کان کی لو سے لگ جائے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول انتہائی مفید ہے, ان کا قول ہے اور فتاوی شامیہ میں اسی پر استحباب لکھا ہے کہ مستحب یہی ہے کہ ایسا کر لیا جائے. اور ایسا کرنے میں فائدہ یہ ہے کہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے ہاتھ کی جو رخ ہے وہ صحیح ہے, ہاتھوں کے رخ کا صحیح اندازہ ہو جاتا ہے اور اطمینان ہو جاتا ہے. لہذا انگلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہو, ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو. اس بات سے ہمیں یہ دو فائدے حاصل ہوں گے کہ انگلیوں کا رخ ایسے ہوا نیچے ہوئی تو یہ آسمان کی طرف نہ ہوا, اور ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایسے یہ جو بعض لوگ نیت باندھ لیتے ہیں تو اس سے حفاظت رہے گی اس غلطی سے. اور یہ جو انگوٹھے کے جو سرے ہیں یہ کان کی لو سے لگ جائے, کان کی لو سے نیچے یہ جو حصہ ہے نیچے کا حصہ یہاں سے لگ جائے تو اس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے ہاتھ صحیح ہیں درست ہیں. اس کے بعد بعض لوگ نیت باندھتے وقت ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ نیت باندھی اور اس کے بعد ہاتھ کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں, ہاتھ چھوڑ کر اور پھر نیچے جا کر اور پھر یہ ایسے کرتے ہیں, یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے. نیت کو باندھتے وقت دیکھا ہوگا آپ حضرات نے بھی، بعض لوگ ایسا کر لیتے ہیں کہ یہ ہاتھ یہاں تک لے گئے اور پھر چھوڑ دیے. یہ تکبیرات عیدین میں ہے، شاید وہاں سے لوگوں کو عادت پڑ گئی ہو. تکبیرات عیدین میں کانوں تک ہاتھ لے جا کر چھوڑنے ہیں، دو دفعہ چھوڑنے ہیں، تیسری دفعہ پہ ہاتھ باندھنے ہیں. تو وہ تین تکبیرات زائدہ جو پہلی رکعت میں ہوتی ہیں، تو اس وقت ایسا ضرور کرنا چاہیے. لیکن جو ہم عام حالات میں جو نماز کی نیت باندھتے ہیں، اس میں ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے. لہذا اس طرح جو طریقہ بتایا گیا، اس طریقے پر کانوں تک ہاتھ لے جا کر اور ہاتھ لا کر باندھ دینے چاہیے، نیچے نہیں لے جانے چاہیے، پھر نیچے سے اوپر لا رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ بہت کام کی بات فرماتے تھے، یہیں اسی مسجد میں ہم نے سیکھا حضرت سے. تو حضرت بڑی عجیب بات فرماتے تھے کہ آپ کانوں تک ہاتھ لے جا کر اور چھوڑ دیں اس کو، نیچے تک جہاں تک یہ جا سکتے ہیں وہاں تک لے جائیں آرام سے، تو آپ کے ہاتھ خود مسلک حنفی پر آ جائیں گے. حضرت فرماتے تھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسلک پر آپ کے ہاتھ آ جائیں گے خود. تو اور یہ خود ہی ناف کے نیچے جا کر، یعنی وہاں پر جا کے رکیں گے اور پھر ان کو ہاتھوں کو باندھ لیا جائے. تو اس بات کا اہتمام رہے کہ ناف کے نیچے ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہوں، ناف کے اوپر بھی نہ ہو، جیسے ناف چھپ جائے اور یا ناف سے اتنا اوپر کہ ناف ظاہر ہو، اگر دیکھا جائے تو ناف ظاہر ہو جائے اور ہاتھ ہمارے اوپر ہو، ایسا بھی نہ ہو، اور ناف کے بالکل اوپر بھی نہ ہو، ناف سے نیچے ہو، یہی صحیح طریقہ ہے. اور ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ ہے وہ اچھا، پہلے یہ بھی بات یاد رہے، یہ بات اس میں لکھی ہوئی آ گئی، نظر آ گئی، سر کو سیدھا رکھنا چاہیے، جھکانا نہیں ہے. نیت باندھتے وقت سر کو بعض لوگ نیچے جھکا لیتے ہیں ایسے، یہ سر جھکانا ٹھیک نہیں ہے. سر کو بالکل سیدھا رکھنا چاہیے کہ وہ یعنی چہرہ بالکل ہمارا قبلے کی طرف ہو، اس طرح رکھ کر ہمیں نیت باندھنی ہے، نیچے کی طرف نہ ہو. اور البتہ ہاں، نگاہیں نیچی رکھنی ہے، سر کو نیچے نہیں رکھنا. نگاہیں آپ بے شک سر سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھیے اور ایسے کر کے نیت باندھ لیجیے، سر کو نہ نیچے جھکائیں نہ اوپر کریں، بس بالکل قبلے کی طرف چہرہ ہونا چاہیے، یہ صحیح صورت ہے. اچھا، بعض لوگ کانوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لانا چاہیے، یہی میں نے ابھی بتایا نا. تو بعض لوگ سر کو لے آتے ہیں، یہ قریب کر لیتے ہیں، یا ہاتھوں کے انگوٹھوں تک، یعنی سر کو لانا چاہتے ہیں، سر کو نہ لے کر جائیں، ہاتھ کو لے کر جائیں، سر اپنی جگہ رہے. اور انگوٹھوں کا سرا کان کی لو کے سامنے ہونا چاہیے، یہ تو میں نے عرض کر دیا. انگلیوں کو اپنے حال پر رکھنا ہے، انگلیوں کو اپنے حال پر رکھنا ہے، یہ بھی بہت اہم بات ہے. بعض لوگ بتکلف ان کو ملانے کا اہتمام کرتے ہیں نیت باندھتے وقت، اور بعض لوگ اس کو بتکلف الگ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، یہ دونوں صورتیں غلط ہیں. بتکلف ملانا سجدے میں ہے، بتکلف جدا کرنا رکوع میں ہے. ان دو جگہوں پر آپ کو اہتمام کے ساتھ، رکوع میں آپ کو اہتمام سے انگلیوں کو الگ کرنے کا اہتمام کرنا ہے، سجدے میں جا کر آپ کو انگلیوں کو جوڑے رکھنے کا اہتمام کرنا ہے، اور باقی جگہوں پر انگلیوں کو اپنے حالت پر رہنے دیجئے، بس جیسے ہیں اسی طرح رہنے دیجئے. نہ اہتمام کے ساتھ ملانے کا خیال رکھیے اور نہ ہی جدا کرنے کا. البتہ ان باتوں کا خیال رکھیے جو عرض کی گئی باتیں، کہ انگلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہو، ان کے سروں کا، ہتھیلیوں کا قبلے کی طرف ہو. अच्छा, फिर नियत जो बांधनी है, नियत बांधने का जो तरीका है, यानी जब हम हाथ बांधेंगे तो किस तरह बांधेंगे, तो ये जो हथेली का एक गड़ा है ये आएगा यहां इसके ऊपर, इस जगह पर ये जोड़ है इसके ऊपर आ जाएगा, और ये जो छोटी उंगली है और अंगूठा है इससे हल्का बनाया जाएगा इस तरह, और इन तीन उंगलियों को मिला के रखना है। ये देखिए आपने, यानी इसको, ये छोटी उंगली और अंगूठा, इसका हल्का बनेगा और ये जो एक गड़ा है इसका हथेली का, इसको जोड़ के ऊपर लाना है ऐसे, और इन दोनों का हल्का बनाकर इन तीन उंगलियों को मिलाना है और फिर ऐसे नाफ के नीचे नियत बांधनी है। बाज लोग ऐसा कर लेते हैं कि यहां तक तो ठीक कर लेते हैं लेकिन बाकी हाथ ऐसे हो जाता है, ये वाला हाथ नीचे निकल रहा होता है, ये भी ठीक नहीं है, इसको भी ऊपर रखना चाहिए, यहां बिल्कुल इसके पीछे छुपा हुआ होना चाहिए, ये गलती ना हो इसका भी एहतमाम रखना है। ठीक, बाज लोग उनसे ये गलती होती है कि नियत बांधने के बाद उनका जो रुख है ना, हाथ का रुख, वो नीचे की तरफ होता है, ऐसे यूं हो जाता है, ये भी ठीक नहीं, ऐसे होना चाहिए सीधा, सीधी तरफ बिल्कुल सामने क़िबला रुख रखने का एहतमाम रखना चाहिए, नीचे ना हो। उस वक्त होता है जब ढीला ढाला छोड़ दिया जाए तो फिर नीचे हो जाता है, नीचे की तरफ रुख हो जाता है, एहतमाम से इसको क़िबला रुख रखने का ख्याल रखना चाहिए। फिर सना पढ़नी है हमें, और सना के बाद अगर हम इनफिरादी नमाज पढ़ रहे हैं तो सूरह फातिहा से पहले भी हमें बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, बहिश्ती गौहर में ऐसे ही लिखा है, और सना के बाद आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह दोनों पढ़नी चाहिए। अलबत्ता बाकी की रकतों में शुरू में जब हम खड़े होंगे दूसरी रकत के लिए, जैसे ही खड़े हुए पहली रकत से लौटे दूसरी रकत की तरफ, तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए और फिर सूरह फातिहा पढ़ के फिर सूरत से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए। अगर सिर्री नमाजें हैं उनमें ऐसे ही करना चाहिए, यानी जिनमें कुरान आहिस्ता पढ़ा जाता है। तो इसके बाद जो हमें काम करना है वो रुकू है। ये तो हमारा क़याम हो गया। रुकू का मामला ये है कि रुकू में जाते वक्त जब हमारे जिस्म को हरकत हो उसी वक्त से हमें अल्लाहु अकबर कहना चाहिए। ऐसा ना हो कि रुकू में हम आधे झुक गए उसके बाद हम कह रहे हैं अल्लाहु अकबर, या पूरे रुकू में जाकर उसके बाद हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, ये दुरुस्त नहीं है। जैसे ही हम हरकत शुरू करें रुकू में जाने के लिए उसी वक्त अल्लाहु अकबर कहना चाहिए। अलबत्ता इमाम के लिए थोड़ी सी रियायत है, क्योंकि बाज लोग इतने तेज होते हैं कि इमाम से पहले अगर इमाम का अल्लाहु अकबर अभी पूरा खत्म नहीं होता वो रुकू में जा चुके होते हैं, तो उनको गुनाहगार होने से बचाने के लिए थोड़ा सा इमाम झुकने के बाद अल्लाहु अकबर कहे तो ज्यादा बेहतर है, ताकि वो गुनाहगार ना हो। तो लेकिन ये आम लोगों के लिए नहीं है। जो मुक्तदी हो, नमाज पढ़ रहा हो, या इनफिरादी नमाज पढ़ रहा हो, या इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा हो, उसको चाहिए कि उसी वक्त कहे अल्लाह हू अकबर जब वो हरकत शुरू करे। फिर रुकू के अंदर जो टांगे हैं ये सीधी होनी चाहिए, और जो कमर है, कमर को یہ تین چیزیں ہیں، دیکھیے سرین ہے، کمر ہے اور سر، یہ سر کا پچھلا حصہ، ان کی سطح کو بالکل ایک رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ہاں کسی کا قد لمبا ہے یا کوئی مجبوری ہے تو بات الگ ہے، لیکن اہتمام یہی رکھنا چاہیے کہ بالکل کمر ہماری، کمر سرین اور سر کا پچھلا حصہ بالکل ایک سطح پر ہو، برابر ہو. اور یہ کسی کو دکھانا چاہیے کہ بھئی ہمارا یہ اس طرح ہم رکو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے رکو دکھا لینا چاہیے تاکہ اطمینان ہو جائے کہ ایسے رکو کیا جاتا ہے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ تین چیزیں ایک سطح پر ہوں، کوشش اس بات کی کرنی ہے. اگر کوئی مجبوری ہے قد لمبا ہونے کی وجہ سے یا کمر میں تکلیف ہونے کی وجہ سے ایسا نہ کر سکیں تو یہ مجبوری ہے، یہ بامرے مجبوری، اس میں گنجائش بھی ہے. عام حالات میں صحت مند آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی کمر یا اس کی سرین یا اس کا سر ایک سطح پر نہ ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں سورہ فاتحہ میں ہر آیت کو الگ الگ پڑھنا چاہیے، سنت یہی ہے. ہمارے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا بہت اہتمام کروایا کرتے تھے کہ سورہ فاتحہ کو اس کی ایک ایک آیت کو الگ الگ پڑھایا جائے. مطلب یہ ہے کہ ہر آیت پر سانس توڑا جائے، دوسرا سانس لے کر الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اس طرح پڑھنا چاہیے. ایک ساتھ پڑھنا اگرچہ جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں، اچھی بات نہیں ہے. ٹانگیں رکوع میں سیدھی ہونی چاہیے اور یہ جو ہماری جو کوہنیاں ہیں یہ بھی سیدھی ہونی چاہیے، ان میں بھی خم نہیں ہونا چاہیے. یہ جو خم ہوتا ہے بعض لوگ ایسے کر لیتے ہیں، بعض لوگ یوں کر لیتے ہیں کہ آس پاس والوں کو، دائیں بائیں والوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ تو ایزا ہے. جماعت کی نماز ہو رہی ہو تو یہ بعض لوگ ایسے کوہنی نکال لیتے ہیں، یہ برابر والوں کو تکلیف ہوتی ہے. اگر کسی کو مجبوری ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک کونے میں نماز پڑھے، کونے کی طرف نماز پڑھنی چاہیے تاکہ دائیں بائیں والوں کو تکلیف نہ ہو. تو ٹانگیں ہماری سیدھی ہوں، یہ جو ٹانگیں ہیں نا یہ سیدھی ہونی چاہیے، ایسے یوں نہ ہو ایسے بس گھٹنے ایسے آگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، یہ نہیں، ٹانگیں بالکل سیدھی ہونی چاہیے. البتہ اس کا اہتمام رہے کہ جو یہ بات ملحوظ رہے کہ اگر کوہنیاں سیدھی کرنے میں اور ٹانگیں سیدھی کرنے میں یہ جو کمر اور سرین اور سر ان کی سطح برابر نہ رہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ان کا اہتمام کرنا چاہیے، ان باتوں کا کہ ہماری ٹانگیں سیدھی ہوں، کوہنیاں سیدھی ہوں، ان میں کوئی یعنی خم نہ ہو، مڑی ہوئی نہ ہو، کوہنیوں کو موڑ لیا جائے یا ان کو دائیں بائیں کر لیا جائے یا تھوڑا سا موڑ لیا جائے، ایسے سیدھی نہ ہو، گھٹنوں کو تھوڑا سا آگے کر لیا جائے. بامرے مجبوری ایسا کیا جائے تو کوئی حرج نہیں، کوئی اگر گھٹنوں میں تکلیف ہے یا کمر میں تکلیف ہے، ٹانگوں میں تکلیف ہے یا ہاتھ میں تکلیف ہے، اس کی وجہ سے مجبوراً ایسا کیا تو گنجائش ہے، لیکن اس کے علاوہ عام حالات میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد رکوع سے جب ہم اٹھیں گے، ہاں رکوع کے اندر جو میں نے عرض کیا کہ انگلیوں کو الگ الگ رکھنے کا اہتمام کرنا ہے، اور جو انگوٹھا ہے اور یہ چھوٹی انگلی، اس سے ان کو دونوں طرف دائیں بائیں لے کر اور باقی انگلیوں کو پھیلانا ہے اس طرح، اور انگوٹھے سے اور چھوٹی انگلی سے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، یہ ضروری ہے. اور یہ جو ہتھیلی کا جو گڑا ہے یہ گھٹنے پر آنا چاہیے، اس کو گھٹنے پر آنا، گھٹنے کی جو ہڈی ہے، جوڑ ہے، اس پر آ جانا چاہیے. اور گویا اس سے ایک آدھا حلقہ اس سے بن جائے گا دائرہ انگوٹھے سے اور چھوٹے انگلی سے، اور یہ باقی جو تین انگلیاں ہیں ان کو پھیلانا چاہیے. اس طرح گویا ہمارا رکوع ہوگا. رکوع سے اٹھتے وقت جب ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں تو یہ بھی اسی وقت کہیں، اٹھنے کے بعد نہ کہیں. سمیع اللہ لمن حمیدہ اسی وقت سے کہنا چاہیے جب ہم رکوع سے اٹھنے کے لیے حرکت شروع کریں، جسم کو حرکت دیں، اس وقت اسی وقت سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہونا چاہیے. کھڑے ہونے کے بعد کہنا مناسب نہیں ہے. اور منفرد جو انفرادی نماز پڑھ رہا ہو وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، وہ دونوں کہے گا. اور جو جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو امام کے پیچھے، وہ صرف ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یا ربنا اللهم ربنا ولک الحمد زیادہ بہتر ہے، یہ پڑھ لے. پھر سجدے میں جانا ہے، سیدھا کھڑا ہونے کے بعد سجدے میں جانا ہے. اچھا، سجدے میں جانے سے پہلے اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ ہمارا جسم اطمینان حاصل کر چکا ہو. رکوع سے اٹھنے کے بعد ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے تک جو تھوڑی سی ایک گھبراہٹ سی آتی ہے وہ ختم ہو چکی ہو، ہمارا جسم مطمئن ہو چکا ہو. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جو ہڈیاں اپنے جوڑوں پر پہنچ کر اور بالکل قرار پکڑ لیں، مطمئن ہو جائیں. اور یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم اور کوئی حرکت نہ کر رہے ہوں، جسم کو بالکل سیدھا رکھنا ہے، ساکت رکھنا ہے، مطمئن رکھنا ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو رکوع سے سیدھا کھڑا ہونے کے بعد اتنی دیر رکوع کے بعد رکتے تھے، یعنی قوما جو ہوتا تھا ان کا اتنا ہوتا تھا کہ جتنی دیر آپ نے رکوع کیا. اور رکوع علماء فرماتے ہیں پانچ تسبیح کی مقدار زیادہ بہتر ہے، رکوع اور سجدے میں پانچ تسبیحات کی مقدار. تو گویا پانچ تسبیحات سبحان ربی العظیم کہنے میں پانچ مرتبہ جو وقت لگتا ہے، اتنے ہی وقت ہم کھڑے ہوں اطمینان کے ساتھ رکوع سے اٹھنے کے بعد، یہ زیادہ بہتر حالت ہے. تو خوب اطمینان کے بعد ہمیں سجدے میں جانا چاہیے، اس سے پہلے نہیں جانا چاہیے. اس سے پہلے اگر کوئی چلا گیا، یاد رکھیں اس کا جسم مطمئن نہ ہوا، اطمینان کی حالت میں نہیں آیا، تو سجدہ صاحب لازم ہے. کیونکہ یہ رکوع سے کھڑے ہونا، سیدھے کھڑے ہونا، اور اس حد تک سیدھے کھڑے ہونا کہ جسم مطمئن ہو جائے، اطمینان والا ہو جائے، یہ واجب ہے. واجب تمانینت، پورے نماز کے اندر تمانینت واجب ہے. ٹھہراؤ، جس کو ہم کہہ دیتے ہیں ٹھہراؤ، یہ ٹھہراؤ واجب ہے پوری نماز میں. لیکن بات یہ ہے کہ قیام کے اندر، التحیات میں اور سجدے اور رکوع میں، کیونکہ تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، تو ایک حد تک جسم مطمئن اطمینان میں آ جاتا ہے. دو حالتیں ایسی ہیں جن میں اطمینان نہیں ہو پاتا. ایک حالت ہے رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کی، اور دوسری حالت ہے دو سجدوں کے درمیان کی. یہ دو حالتیں ایسی ہیں کیونکہ عام طور پر ان میں ان کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، یوں سمجھیں. حالانکہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ ہر جگہ نماز میں کوئی نہ کوئی ذکر ہے، قیام میں بھی ہے، رکوع میں بھی ہے، قیام سے کھڑے ہونے رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد بھی ہے، دو سجدوں میں بھی ذکر ہے، اور التحیات بھی ذکر ہے. یہ تمام حالتوں میں ذکر ہے، تو دو سجدوں کے درمیان بھی ذکر ہونا چاہیے. انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ دو سجدوں کے درمیان بھی ذکر ہونا چاہیے، خواہ دو مرتبہ اللہم اغفر لی ہی پڑھ لیا جائے، جیسے حضرت علی پڑھتے تھے اللہم اغفر لی تین مرتبہ، یا اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. بعض روایت میں وجبرنی کا لفظ بھی ہے، ورفانی، بعض میں ورفانی ہے، اس کے بعد وجبرنی کا لفظ نہیں آیا. لیکن بعض میں یہ بھی آیا ہے. تو یہ پورے کلمات پڑھتے تھے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی. اور وہی بات یہی ہے کہ جتنا آپ نے سجدہ کیا ہے اتنی دیر دو سجدوں کے درمیان بیٹھیے تاکہ جسم مطمئن ہو جائے، ورنہ کم سے کم اتنا تو بیٹھیں کہ ایک تسبیح کی مقدار ہو جائے. اور ان دونوں مواقع پر رکوع سے اٹھنے کے بعد جسم کو بالکل سیدھا کرنا، بالکل سیدھے کھڑے ہونا، یہ فرائض میں سے ہے. اگر نہیں کیا تو نماز اسی وقت فاسد ہو گئی. مثال کے طور پہ کوئی رکوع سے کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے پوری طرح کھڑا ہونے نہیں پایا تھا، یعنی کمر سیدھی ہی نہ ہونے پائی تھی کہ وہ سجدے میں چلا گیا، تو نماز فاسد ہو گئی، نماز دہرانی پڑے گی. سیدھا کھڑا ہو گیا لیکن اطمینان نہیں ہوا تھا کہ سجدے میں چلا گیا، اس سے نماز تو ہو گئی لیکن وہ مکروہ تحریمی ہوئی، واجب چھوٹ گیا، اطمینان سے کھڑا نہیں ہوا، یہاں واجب چھوٹا. تو اگر اطمینان نہیں ہوا تھا اور سجدے میں چلا گیا تو سجدہ سہو واجب ہوا. اور عام طور پہ لوگ اس پہ نہیں کرتے، کوتاہی کر جاتے ہیں، سجدہ سہو نہیں کرتے، اس جس کی وجہ سے نماز ناقص رہتی ہے. اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد جتنی دیر ہم نے رکوع کیا ہے تین تسبیحات پڑھ لیتے ہیں بعض لوگ، بہتر یہ ہے کہ پانچ پڑھنی چاہیے، پانچ کی مقدار یا تین کی تسبیحات کی مقدار ہی صحیح. ہم کھڑے تو رہیں کم سے کم سیدھا، بالکل سیدھا، اطمینان کے ساتھ، جبکہ اس حالت میں ہم نے کوئی عمل نہ کیا ہو. اگر ہاتھ سے کچھ وہ کچھ ہاتھ استعمال کر لیا تو اس کی بھی تلافی کی ضرورت ہے، کیونکہ اطمینان تو نہیں رہا، رکو سے کھڑے ہوئے کچھ ہاتھ کہیں پر استعمال کر لیا تو اب تھوڑا دیر اور زیادہ ٹھہرے تاکہ اطمینان ہو جائے، پھر جائیے رکو سجدے میں. بہرحال یہ اطمینان ضروری ہے اور اس کے بغیر نماز ناقص رہتی ہے. یہ واجب ہے جو اکثر عام طور پر چھوٹ جاتا ہے. سجدے میں جاتے وقت ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ جب تک ہمارے گھٹنے زمین پر نہ لگیں اس وقت تک ہمیں یہ جو اوپر کا دھڑ ہے اس کو سیدھا رکھنا ہے، یہ جو اوپر کا ہمارا حصہ ہے اس کو سیدھا، اس کو جھکائیں نہیں، سیدھا رکھنا ہے. بامر مجبوری الگ بات ہے، مجبوری کی حالت مستثنا ہے، لیکن اس کے بغیر مجبوری نہیں، جوان آدمی ہے، صحت مند ہے تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب گھٹنے زمین پر لگیں گے اس وقت پھر اس دھڑ کو نیچے جھکانا ہے، اور اس کے بعد گھٹنے رکھنے کے گھٹنے زمین پر لگ جائیں، اس کے بعد ہاتھ رکھنے ہیں زمین پر ساتھ ساتھ، اور جسم کو بھی نیچے کرنا ہے اور ہاتھ بھی رکھنے ہیں زمین پر. تو گھٹنے جب زمین پر لگ جائیں اس سے پہلے تک جسم ہم سیدھا رکھیں، جب زمین پر لگ جائیں پھر یہ جو اوپر کا دھڑ ہے اس کو نیچے جھکائیں اور زمین پر ہاتھ رکھیں. اور جیسے ہم نے دونوں کانوں کی لو تک ہم انگوٹھوں کو لے کر گئے تھے نیت باندھتے وقت، بالکل اسی طرح ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ دونوں کانوں کی لو کے سامنے ہی ہمارے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے ہوں سجدے میں بھی. اور بعض لوگ سجدے میں یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ یہ جو انگلیاں ہیں نا، انگلیاں سیدھا، انگلیوں کو جوڑنے کا اہتمام ضروری ہے سجدے میں، تو یہ تو یہ والی چار انگلیاں تو وہ جوڑ لیتے ہیں، ساتھ رکھ لیتے ہیں، لیکن یہ انگوٹھے ان کے الگ رہتے ہیں. یہاں ایسے ہوتے ہیں، انگوٹھے بھی الگ نہیں رکھنے، انگوٹھوں کو بھی ساتھ ملانا ہے، ایسے رکھنا ہے. یہ انگوٹھے جو ہے ظاہر ہے یہ بھی ایک انگلی ہے، تو اس کو بھی تمام انگلیوں کو ساتھ رکھنے کا ہمیں اہتمام کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ چار انگلیاں تو ہم نے ملا لی، اس کا تو اہتمام کر لیا لیکن ہمارا یہ انگوٹھا یہ الگ رہ گیا، تو یہ بھی ایک غلطی ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. ہاں ایک یہ بھی ہے کہ زمین پر جب ہاتھ رکھے جائیں گے سجدے میں تو بعض لوگوں کی جو ہتھیلی ہے یہ زمین سے ابری ہوئی ہوتی ہے ایسے، ایسا بھی نہ ہو، زمین پر لگا کر چپکا کر رکھنی، اور اگر ڈھیلی ڈھالی رکھ دی تو وہ ایسا ہوگا کہ یہ جو ہتھیلی ہے یہ اوپر ابھر جائے گی اور یہ انگلیاں اور یہ ہاتھ کا پچھلا حصہ یہ لگ جائے گا زمین پر، بیچ کا حصہ زمین سے اٹھا رہے گا، یہ بھی غلطی ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. پھر اس میں بھی جس طرح ہم نے نیت میں اہتمام رکھا کہ انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، آسمان کی طرف ہو، ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، جو سجدہ ہے اس میں بھی ہمیں اس بات کے اہتمام کی ضرورت ہے کہ یہ جو انگلیوں کا رخ ہے ایک تو جڑی ہوئی ہوں، دوسرے یہ کہ انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو. ایسا نہ ہو کہ ہاتھ ہم نے ترچھے رکھ لیے، ترچھے ایسے ہو گئے، انگلیاں ترچھی ہو گئیں، تو وہی فرضی لکیر اگر کھینچی جائے تو وہ قبلے کی طرف جا کے نہیں نکلے گی، وہ دائیں بائیں ہو جائے گی. لہذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے. انگلیوں کا رخ قبلہ رخ ہو، انگلیاں قبلہ رخ ہو، انگوٹھا بھی قبلہ رخ ہو، تب ہمارا یہ جو ہے سجدے میں ہاتھ رکھنا درست ہوگا. اور رکوع کے اندر جو ہمیں نظر رکھنی ہے وہ قدموں پر رکھنی ہے، اور سجدے میں ہماری نظر ہو ناک پر، سجدے میں ناک پر نظر ہو. قیام کے دوران ہماری جو نظر ہو وہ سجدے کی جگہ پر ہو. بعض لوگ نماز میں جو آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، یہ بند کرنا سنت نہیں ہے. سنت یہی ہے کہ ہم جو جن جگہوں کا ابھی ذکر ہوا ان جگہوں کو دیکھتے رہیں، ان پر اپنی نظر رکھیں. اچھا، بعض لوگ اس کا یہ وجہ توجیہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے ایسا کرتے ہیں کہ وساوس آتے ہیں. اگر ہم یعنی سجدے کی جگہ پر رکھیں نگاہ کو تو آنکھیں کھلی ہوں گی تو وساوس آتے ہیں. تو بھائی دیکھیں، وساوس سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھنا یہ سنت ہے. اس کے ساتھ اگر وساوس آتے ہیں تو یہی نماز، وساوس کے ساتھ والی نماز جبکہ سجدے کی جگہ پر نظر ہو، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے اس نماز کے کہ وساوس نہ آئے اور آپ نے آنکھیں بند کی ہوں وساوس بھی نہیں آئے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ نماز زیادہ نورانی ہے، یہ نماز نورانی نہیں ہے. نورانیت اسی نماز میں ہوگی چاہے وساوس آتے رہے ہوں. وساوس آنے سے تو ڈبل انوارات ملتے ہیں، دگنے انوارات ملتے ہیں. ایک نماز کا ثواب الگ ہے، اور وساوس کی طرف دھیان نہ دینا، ان سے التفات نہ کرنا، یہ الگ، اس کا الگ، اس مجاہدے کا الگ ثواب ملے گا. دونوں ثواب الگ الگ ملیں گے انشاءاللہ تعالی، تو انوارات بھی حاصل ہوں گے. لہذا یہ یاد رکھیے، نماز میں اگر نگاہ آنکھوں کو بند کر لیا اور وساوس نہ آئے، ایک تو یہ صورت ہے، اور آنکھوں کو کھلا رکھا اور وساوس آتے رہے، اور جہاں ہم نے آنکھیں رکھنی چاہیے وہاں رکھی اگرچہ وساوس آتے رہے، تو یہ زیادہ نورانی نماز ہوگی بنسبت اس نماز کے جس میں ہم نے آنکھیں بند کر لی ہوں اور وساوس بالکل نہ آئے ہوں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ یاد آیا. حضرت فرماتے ہیں نماز میں دل لگانا فرض ہے، دل لگنا فرض نہیں ہے. نماز میں دل لگانا فرض ہے، دل لگانا فرض تھوڑی، دل لگنا فرض نہیں ہے. نہیں لگتا نہ لگے، ہم لگاتے رہیں، یہ ضروری ہمارے ذمہ یہ ہے. تو نماز یہ ملفوظ یاد رکھیے، بہت قیمتی ملفوظ ہے، یہ آپ کی برکت سے یاد آ گیا کہ نماز میں دل لگنا فرض نہیں ہے، دل لگانا فرض ہے. بس اس کی ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اب نہیں لگ رہا، ہم سے معاوضہ اللہ تعالیٰ نہیں فرمائیں گے، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اختیار میں جو ہے ہم نے وہ کر لیا، جو ہمارے اختیار میں تھا وہ کر لیا ہم نے، کہ دل لگانے کی کوشش کر رہے ہیں نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک. تو جو ہم نے کر لیا، جس کا ہمیں اختیار تھا، تو بس ہم سے انشاءاللہ معاوضہ نہیں ہوگا، خواہ کتنے ہی خیالات آتے رہے، ہم دل لگاتے رہے نماز میں. اسی طرح پیروں کو کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اسی طرح جس طرح ہم نے قیام کے دوران رکھنے کی کوشش کی، سجدے میں بھی ہم ایسے ہی کریں گے، رکوع میں بھی ایسے ہی رہے گا. البتہ سجدے میں جو پیروں کی انگلیاں ہیں ان کو موڑ کر قبلہ رخ رکھنے کا اہتمام کرنا ہے، ایڑیوں کو سیدھا کھڑا کرنا ہے، انگلیوں کو اہتمام کے ساتھ موڑیں اور قبلہ رخ رکھیں. ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کی انگلیاں جو ہے نا وہ بالکل یوں ہو جاتی ہیں، کھڑی رکھتے ہیں اس طرح، یعنی انگلیوں کے جو یہ جو پیر کی انگلیوں کے جو سرے ہوتے ہیں وہ زمین پر لگے ہوتے ہیں، حالانکہ پیر کی انگلیوں کا یہ جو رخ ہے وہ تو ہونا چاہیے قبلے کی طرف، اور ان کا جو نیچے کا جو تلا ہے وہ ہونا چاہیے زمین پر، ان کا سرا آ جاتا ہے زمین پر، یہ درست نہیں ہے. تو پیروں کی انگلیوں کو ایسے موڑنا چاہیے تاکہ ان کا جو تلا ہے وہ زمین پر رہے، سرا نہ ہو، اس کا اہتمام رہے. پھر سجدے میں بعض علماء نے یہ جو ہے نا ناک کا حصہ، یہ ہڈی والا، ایک تو یہ نرم حصہ ہے، یہ یہاں سے ہڈی شروع ہوتی ہے، تو یہ حصے کو، اس حصے کو واجب تک لکھا ہے کہ یہ حصہ زمین سے لگنا واجب ہے، اس کا بھی ہم اہتمام نہیں کر پاتے. بس یہ جو ہمارا ناک کا یہ سرا ہے یہ لگ جائے بس اس کو ہم کافی سمجھتے ہیں. تھوڑا سا دباؤ ڈال کے ناک کو، بھائی ناک رگڑنا کس کو کہتے ہیں پھر؟ یہ تو سجدے میں ناک رگڑنا ہے اللہ کے قدموں میں، جو حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ اللہ تعالی کے دونوں قدموں کے، گویا دو قدموں کے درمیان اس کا سر ہے اور وہ ناک رگڑ رہا ہو. ناک رگڑنا اسی وقت پایا جائے گا جب تھوڑا سا اس پر دباؤ ہو اور یہ جو ہے نا ہڈی والا حصہ یہ زمین سے لگ جائے، اور یہ نرم ہڈی یہ تھوڑی سی مڑ جائے، تھوڑا سا یہ ہڈی والا حصہ زمین پر آ جائے. تو اس لیے اس کا اہتمام کریں تاکہ ہمارا سجدہ صحیح ہو، درست ہو. فاسد تو نہیں ہوتی، البتہ کراہت ہے اس میں، وہ تو خواتین کے لیے ہے، مردوں کے لیے تو اٹھانا چاہیے ان کو، اور جسم سے بھی الگ رکھنا چاہیے. خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ ملا کے رکھیں، لیکن مردوں کے لیے جسم سے علیحدہ رکھنا چاہیے. ہاں البتہ بہت ایک بات یاد آ گئی کہ بعض لوگ سجدے میں بھی جا کر یہ انگلیاں، یہ جو ہے کوہنیاں، یہ نکال لیتے ہیں. جماعت کی نماز ہے، دائیں بائیں والوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اس کا دھیان رکھیں کہ یہ جو عام حالات میں جب آپ منفرد نماز پڑھ رہے ہوں، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اتنا کھولتے تھے سجدے میں، یہ جو ہے نا ہاتھوں کو رکھا اور کھولتے تھے، تو صحابہ فرماتے ہیں اتنا کھولتے تھے کہ ہمیں آپ کے جو بغل تھے ان کی سفیدی نظر آتی تھی. بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو کھال تھی وہ نظر آتی تھی، بعد میں لکھا نہیں روشنی سے نکلتی تھی وہ نظر آتی تھی، وہ روشنی پھوٹتی تھی جو آپ کے جسم میں تھی. گویا یہ اس سے جو صحابہ نے فرمایا کہ ہمیں حتی نرا بیاض ابتئی کے الفاظ ہیں نا، کہ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغلوں کی سفیدی دیکھ لیتے تھے. تو یہ اس وقت ہے جبکہ آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں، اور اگر آپ نے جماعت کی نماز میں ایسا کرنے کی کوشش کی تو دائیں بائیں والوں کو تکلیف ہوگی. تو انفرادی جب نماز پڑھ رہے ہوں تو اس وقت تو اتنا کھولنا چاہیے ہاتھوں کو تاکہ یہ جو بغل ہیں یہ کھل جائیں آپ کے، یہ سنت ہے اس وقت. جماعت کی نماز میں ایسا ہرگز نہ کریں، اس سے تکلیف ہوگی. یہ مستحب ہے، جی ہاں یہ مستحب ہے، پڑھ لینے چاہیے. یہ یہ بھی اچھا ہے, بہت بہتر ہے کہ پڑھ لیا جائے, اس سے یہ فائدہ یہ ہوگا کہ اطمینان حاصل ہو جائے گا. اس صورت میں جبکہ امام پڑھتا ہو, جیسے حضرت مفتی عبد الرؤف صاحب سکھروی پڑھتے ہیں, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم, یہ حضرات پڑھتے ہیں. اب ان کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہو تو پڑھ لیجئے, ورنہ امام کی متابعت ضروری ہے. تو جہاں امام پڑھتا ہو وہاں یہ پڑھ لینا چاہیے اور یہ زیادہ بہتر ہے. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے گا, آپ کا جسم مطمئن ہو جائے گا, اور یہ واجب ہے, یہ بہت اچھے طریقے سے ادا ہو جاتا ہے اس سے. جی جی, بعض روایت میں یہ بھی ہے. جی جی, پڑھ سکتے ہیں, سب کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں, وہی اس میں بھی یہی مسئلہ ہے جو امام پڑھتا ہو اس کے پیچھے. ہاں, تو عام طور پہ ائمہ اس کا یہ پڑھتے نہیں ہیں, اور جو نہیں پڑھتے وہ بھی غلط نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اتنا تو یعنی واجب تو ادا ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے. تین درجے ہیں اس کے, کہ ایک تو ہے فرض, ایک واجب, اور دوسرا سنت, یعنی رکوع سے سیدھے کھڑے ہونے میں اور دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے. اس میں تین درجے ہیں, ایک فرض ہے ایک درجہ, دوسرا درجہ واجب ہے, تیسرا درجہ سنت ہے. فرض یہ ہے کہ آپ رکوع سے سیدھے کھڑے ہوں, آپ کی کمر سیدھی ہو جائے, یہ فرض ہے. اگر یہ ادا نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی. دوسرا واجب ہے کہ ایک تسبیح کی مقدار آپ بالکل اطمینان سے کھڑے ہوں, بالکل ساکت, حرکت نہ ہو جسم میں, یہ واجب ہے. اور سنت یہ ہے کہ جتنا آپ نے رکوع کیا اتنی دیر آپ سیدھے بالکل ساکت کھڑے رہیں, پھر سجدے میں جائیں. یہی دو سجدوں کے درمیان ہے, کہ اگر کسی نے دو ایک سجدے سے اٹھتے وقت پہلا سجدہ اس نے کیا اور جب وہ اٹھ رہا ہے تو اس نے کمر سیدھی نہیں کی اور فوراً دوسرے سجدے میں چلا گیا, یہ بھی نماز اس سے بھی فاسد ہو گئی. دوسرا درجہ واجب کا ہے کہ کمر سیدھی ہو اور ایک تسبیح کی مقدار کم سے کم بالکل اطمینان سے بیٹھے اور پھر دوسرے سجدے میں جائے, یہ واجب ہے. اور تیسرا درجہ سنت کا ہے کہ جتنی دیر پانچ تسبیح کی مقدار یا سات تسبیح کی مقدار سجدہ کیا ہے اتنی دیر بیٹھے اطمینان سے, پھر دوسرے سجدے میں جائے. یہی تو دعا, یہی تو انہوں نے بتائی نا دعا ہے. عمل کثیر تو ہونا ہی نہیں چاہیے, اس سے تو نماز ہی چلی گئی. عمل قلیل ہو, عمل قلیل کی گنجائش ہے, وہ بھی اس وقت جبکہ نماز کے خشوع میں فرق آ رہا ہو. مثلا کسی جگہ خارش ہو رہی ہے, اور اگر اس آپ خارش کو یعنی وہ کھجائیں گے نہیں وہاں پر, تو نماز کے خشوع میں دھیان میں فرق آ رہا ہے, اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ دھیان نماز سے ہٹ کر اسی خارش کی جگہ پہ جا رہا ہو. تو یہ اس صورت میں عمل قلیل کے ذریعے کھجلانا درست ہے, یعنی آپ ایک ہاتھ سے آپ کر لیجئے اس کو کھج ڈالیجئے, یہ عمل قلیل کہلاتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور نماز کے خشوع کے لیے کیا جا رہا ہے اس لیے کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو انگلیوں کے سرے کا قبلے کی طرف ہو, یہ بھی میں نے عرض کر دیا. اب اس کے بعد جب ہم بیٹھیں گے قعدے میں, تو اس صورت میں بھی بعض جو یہاں بیٹھتے ہیں یا دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں, اس وقت بھی بعض لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ یعنی انگلیوں کا جو رخ ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جب بیٹھتے ہیں اور ہاتھ رکھتے ہیں رانوں پر, تو انگلیوں کا جو رخ ہے وہ زمین کی طرف ہو جاتا ہے, ایسے رکھ دیتے ہیں, یہ بھی درست نہیں. انگلیوں کو یہاں گھٹنے سے پیچھے رکھنا چاہیے تاکہ انگلیوں کا رخ اس کے سروں کا رخ وہ قبلے کی طرف ہو, اور انگوٹھا بھی ایسے ہی رکھنا چاہیے, انگوٹھا ایسے نہ ہو یہ ایسے ہو. البتہ ملانے کا اہتمام یہ نہیں کرنا چاہیے, اپنی حالت پہ رکھنا چاہیے انگلیوں کو, نہ جدا رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے نہ ملانے کا اہتمام کرنا چاہیے, اپنی حالت پر ہوں لیکن ان کا رخ قبلے کی طرف ہو, انگوٹھے کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو, اس کا اہتمام چاہیے. اور جو نگاہ ہے وہ ہماری دامن پر ہو شہادت کی انگلیوں میں تشہد کے موقع پر. اسی طرح جب ہم تشہد پڑھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس وقت شہادت کے لیے ہمیں انگلی اٹھانی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو دو انگلیاں ہیں، چھوٹی والی انگلی اور اس کے برابر والی، اس کو تو ہم موڑ لیں گے ایسے، ان دو انگلیوں سے حلقہ بنائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد شہادت کی انگلی کو ہم اٹھائیں گے. اشہد اللہ پر ہم اٹھا لیں اس کو، اور اللہ پر گرائیں. گرانے سے مراد جھکانا ہے، گرانا نہیں ہے. گرانا یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل آپ کی انگلی یہاں سے لگ جائے آ کر، یہ بھی گناہ تو نہیں ہے، معصیت نہیں ہے، لیکن بہتر درجہ یہ ہے کہ آپ کی انگلی جھک جائے، بس یوں جھکا لیں اور ہوا میں معلق رہے، اس طرح، اس سے نہ لگے. باقاعدہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک رسالہ، ایک چھوٹا سا ان کا رسالہ ہے جو اس کا نام ہے توضیح العبارہ فی تبیین الاشارہ، اس میں اس کی توضیح فرمائی ہے کہ اس کا صحیح طریقہ یہی ہے. یہ دو انگلیوں کو ایسے موڑ لیا جائے اور پھر یہ ان دو انگلیوں سے، یعنی جو لمبی والی انگلی ہوتی ہے، اس سے حلقہ بنا لیا جائے اور پھر یہ اس شہادت کی انگلی کو اٹھایا جائے اور اللہ پر گرا دیا جائے اور جھکا لیا جائے، یعنی اس سے نہ لگے، ہوا میں تھوڑی سی معلق رہے، بس اتنا کافی ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں یہ ایسے، گویا یہ پانچ اور یہ تین، یہ 53 بن جائے گا، یہ اس طرح اس کو کر لیں، یہ جو حصہ ہے یہ دونوں برابر ہوں اور اس طرح تھوڑی سی انگلی جھک جائے آپ کی. یہ طریقہ تشہد کا ہے. تشہد کی بات آئی تو ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ عام طور پر یہ غلطی ہو جاتی ہے تشہد میں کہ التحیات للہ والصلوات، جو عام طور پہ تشہد پڑھا جاتا ہے وہ پڑھ کے سناتا ہوں پہلے آپ کو جو غلط ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہی ہے نا. عام طور پر اس طرح پڑھا جاتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے حمزہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حمزہ جس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں حمزہ وصلی، اور ایک حمزہ ہوتا ہے قطعی. حمزہ کی عام طور پر دو قسمیں کی جاتی ہیں، ویسے قسمیں بہت ہیں، زیادہ ہیں، لیکن عام طور پہ دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی. حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے جو اپنے سے پہلے والے حرف کو اپنے سے بعد والے حرف سے ملا دے، خود گر جائے، اس کا خود تلفظ نہ ہو، اور حمزہ قطعی ایسا نہیں ہوتا. حمزہ قطعی کا تلفظ کیا جاتا ہے، جیسے اللہ اکبر، اللہ اکبر میں حمزہ قطعی ہے، اس کا تلفظ ہونا ہی ہونا ہے، اللہ اکبر، اک کی آواز نکالی تو یہ حمزہ کا تلفظ ہو گیا. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ حمزہ وصلی ہے، بسم اللہ کے میم کے بعد، اللہ کا لام شروع ہونے سے پہلے حمزہ، اللہ کا جو حمزہ، اللہ کا جو یہ حمزہ ہے، یہ حمزہ وصلی ہے، یہ گر جاتا ہے، خود گر جاتا ہے، بسم اللہ کی میم کو لام سے ملا دے گا اور خود گر جائے گا. بسم اللہ الرحمن، لکھیں گے آپ اس کو، لکھنا تو پڑے گا لیکن تلفظ میں نہیں آئے گا، یہ حمزہ وصلی ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی، واضح ہو رہی ہے بات. اچھا اب یہ اس کو ذرا ذہن میں رکھے گا. التحیات میں جو یہ حمزہ جس کو ہم ظاہر کر کے پڑھ رہے ہیں، یہ ظاہر کرنا تو یہ تو حمزہ قطعی بنا دیا ہم نے، حمزہ وصلی کو یہ غلط کیا. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکا، السلام علیکا میں تو یہ حمزہ یہ قطعی تھوڑی ہے، یہ تو وصلی ہے، یہ تو اپنے سے پہلے والے کو بعد والے حرف سے ملا دیتا ہے، خود گر جاتا ہے، تو ہم نے تو نہیں گرایا. وبرکاتہ کے بعد بھی ہم نے اس کو تلفظ کر لیا، وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو یہ بھی وہاں یہ دو مواقع پر غلطیاں ہوتی ہیں. تو صحیح طریقہ جو ہے، درست طریقہ، اوہو وقت قریب آ گیا بھائی، درست طریقہ جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں التحیات للہ والصلوات والطیبات. اب یہ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ کر آپ رک جائیں, سانس توڑیں, دوبارہ سانس لیں, پھر پڑھیں السلام علیکم ایوہ النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, پھر سانس توڑیں, پھر پڑھیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کو پڑھ لیجئے. ایک طریقہ تو یہ ہوا. دوسرا طریقہ اگر ملا کے پڑھنا ہے تو دوسرا طریقہ یہ ہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیکم ایوہ النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ طریقہ ہے. یہ دونوں طریقے درست ہیں, اس سے پڑھنی چاہیے. باقی جو ہم پڑھتے ہیں یہ غلط ہے, اس طرح التحیات پڑھنی غلط. لیکن اس میں بھی وہ کوئی گھبرائے نہیں کہ نماز نہیں ہوئی, نماز ہو جاتی ہے لیکن اچھی طرح نہیں ہوتی. ہمیں تو بڑھیا, جو ہمارے حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بڑھیا بڑھیا نماز ہونی چاہیے. وہ ہندوستان کے تھے تو بڑھیا کا لفظ بہت استعمال فرماتے ہیں. گاڑی بڑھیا ہو, لباس بڑھیا ہو, سورہ فاتحہ بڑھیا نہ ہو, التحیات بڑھیا نہ ہو, تو یہ تو غلط ہے. جی اب تو وقت نہیں رہا, 12:20 تک مجھے وقت دیا گیا ہے, کسی اور وقت صحیح. وہ اس کے مسائل چھپ چکے ہیں, انشاءاللہ آپ مسائل پوچھ سکتے ہیں علماء سے, ابھی تو وقت نہیں ہے. تو دوسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت ہاتھوں کے رانوں تک جو پہنچنے تک دھڑ سیدھا ہو جانا چاہیے, یعنی دوسری رکعت کے لیے جب آپ اٹھ رہے ہوں اور سجدے سے آپ نے اٹھا کر ہاتھوں کو زمین سے اٹھا کر یہاں رکھا, اس وقت تک ہمارا دھڑ سیدھا ہو جائے اور پھر ہم سیدھے دھڑ کے ساتھ ایسے کھڑے ہوں. صحت مند آدمی کو, جوان آدمی کو ایسے ہی کرنا چاہیے. مجبوری ہے, کمزوری ہے, ضعف ہے, اس کی صورت الگ ہے. پھر سلام پھیرنا ہے, دوسرے سجدے میں جاتے وقت سینے کو اور سر کو سیدھا رکھنا ہے, یہ بھی بہت ضروری ہے. دوسرے سجدے میں آدمی جا رہا ہے تو عام طور پہ یہ دیکھنے میں آیا سر جھکا لیتے ہیں پھر جاتے ہیں, نہیں, سر کو دھڑ کو آپ سیدھا رکھیے پھر جائیے. دوسرے سجدے میں سر کو یوں جھکا لیا اور جسم کو بھی تھوڑا سا موڑ لیا ایسے پھر جا رہے ہیں, یہ غلط ہے, اس سے بچنا چاہیے. سلام پھیرتے وقت سر کو نیچے کر کے بعض لوگ یوں ایسے کر لیتے, یہ طریقہ ٹھیک نہیں. سر کو تھوڑا سا جھکایا اور پھر پھیر لیا, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. بلکہ جس طرح ہم یہ ایسے نگاہ ہماری نیچے کی طرف ہے, دامن کی طرف, اور سر بالکل چہرہ قبلے کی طرف ہو, یہیں سے السلام, جیسے ہی ہم السلام علیکم کا حمزہ نکالیں تو اس وقت سے ہی ہمیں اپنی گردن ایسے موڑ لینی چاہیے, اور گردن اس حد تک موڑنی چاہیے کہ پیچھے کوئی اگر بیٹھا ہو تو اس کو ہمارا یہ گال نظر آ جائے, اس حد تک لے جانی چاہیے. اور جو نگاہ ہے ہمیں اپنے شانے پر رکھنی ہے سلام پھیرتے وقت, یہاں پر نگاہ رکھیں. بعض لوگ آگے یوں کر کے دیکھتے ہیں, یہ غلط ہے. اور اسی طرح سلام, ایک سلام پھیرنے کے بعد دوسرا جو ہمیں سلام پھیرنا ہے تو ہم چہرے کو سامنے لائیں. یہ پھیرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس کے بعد چہرے کو سامنے لائیں, پھر یہ یہاں پر لے کر جائیں اور دوسرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں. اس کے بعد جب دوسرا سلام پھیر لیا ہم نے تو پھر چہرے کو یہاں تک واپس لائیں اور پھر آپ فارغ ہیں. بعض لوگ یہاں دوسرا سلام پھیر لیا بس اب یہیں سے فارغ ہو گئے, یہ نہیں. دوسرا سلام پھیرنے کے بعد پھر چہرے کو یہاں تک واپس, جہاں سے آپ لے کر گئے تھے نا وہاں تک واپس لائیے, یہاں پہنچائیے, پھر آپ فارغ ہو گئے. یہ بہتر صورت ہے, وہ بہتر صورت نہیں ہے جو ہم لوگ کر لیتے ہیں, ہمیں دھیان نہیں رہتا. اسی طرح سجدہ صاحب میں بھی ہے کہ ایک طرف سلام پھیرا تو بس پوری طرح سر کو یہاں تک واپس نہیں لاتے اپنی جگہ پر, بس سجدے میں چلے جاتے ہیں. حالانکہ کرنا یہ چاہیے کہ سلام پھیرا ہم نے, اس کو سلام پھیرنے کے بعد یہاں تک چہرے کو واپس لائیں کہ قبلے کی طرف آ جائے, اس کے رخ پر آ جائے, پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ صاف کیجئے. اسی طرح اگر کوئی مسبوق ہو جائے اس میں بھی ہم جلدی کر لیتے ہیں. امام کا جو پہلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ امام کہتا ہے, اور دوسرے کے لیے جیسے ہی وہ حمزہ نکالتا ہے دوسرے السلام علیکم تو کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ. پورا جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوسری مرتبہ امام کہہ لے تو بہتر صورت یہ ہے, اس وقت کھڑے ہونا چاہیے, سنت یہی ہے, اس وقت کھڑے ہونا چاہیے. تو دوسرا سلام پھیر لے اس کے بعد آپ کھڑے ہوں, اللہ اکبر, اور اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں اپنی رکعتیں پوری کرنے کے لیے جب مسبوق ہو جائیں. تو بس اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری نمازوں کی, ہماری پوری زندگی کی اصلاح فرما دیں, اور ہمیں صاحب نسبت بنا دیں.